الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں پہ سوال کیا کہ تمہارا آنے کا کوئی اہم مقصد ہوگا، صرف یہ خبر دینے کے لیے تو تم نہیں آئے، کوئی اور مقصد بھی ہوگا، وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ ہمیں ایک بہت مجرم اور گناہگار قوم کی طرف بھیجا گیا ہے. لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین، اس قوم پر ہم پتھر برسائیں گے جو مٹی سے ملتے ہیں، وہ پتھر یعنی کھنگر کے پتھر. ایک تو پتھر ہوتا ہے نا چٹانے اور صاف پتھر ہوتا ہے، تو ایک کھنگر کا پتھر ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں، زمین میں سے نکلتے ہیں، زمین کھودیں تو بے شمار چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان کا ایک چٹان بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر کسی جگہ ایک چٹان نہیں ہوتی، تو چھوٹے 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 کنکر مختلف، وہ بڑے ٹیڑھے میڑھے اور بہت سے کونوں والے ہوتے ہیں. اور وہ ایسے پتھر ہیں جن پر آپ کے پروردگار نے نشان لگا رکھے ہیں حد سے گزرنے والے لوگوں کے لیے، یعنی ہر شخص کے، ہر گناہگار کے نام کا ایک پتھر ہے جو آسمانوں سے برسایا جائے گا، تو وہ اسے ہر حال میں پہنچے گا. اگر وہ کہیں جاتا ہے تو وہ پتھر اس کے پیچھے جائے گا، اور جب لگتا ہے تو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. وہ قوت پتھر کی نہیں، وہ قوت عذاب الہی کی ہوتی ہے. جیسے ابرا کے ہاتھیوں پر ابابیل بھیجے گئے، اور ابابیل اب چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ کتنا بھاری پتھر اس نے اٹھایا ہوگا، کنکر ہی ہوں گے ان کے چونچوں میں پنجوں میں، لیکن وہ ہر کنکر ہاتھی پہ گرتا تھا تو اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا تھا. تو یہ بھی لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی، اور وہ قریب ہی تھے، درمیان میں ایک ہلکا سا دریا آتا ہے، اس کے اس پار ابراہیم علیہ السلام کی نبوت تھی، اس پار لوط علیہ السلام تھے، تو اس قوم نے برائی میں حد کر دی، اللہ کریم نے عذاب بھیج دیا. یہ ہم جنس پرستی دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے شروع کی تھی، کیونکہ لوط علیہ السلام کا ارشاد ملتا ہے کہ تم سے پہلے کسی قوم میں یہ برائی نہیں تھی جو تم نے شروع کر دی ہے. تو جب گرفت آئی تو فرمایا ہمیں ان پر پتھر برسانے کے لیے، اور ان پر بڑے عجیب عذاب وارد ہوئے. پہلے تو ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور تباہ کر دیے گئے، کچل دیے گئے، جسے وہ پتھر لگتا تھا ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا. پھر وہ ساری زمین اکھیڑ لی گئی، اسے آسمانوں کے قریب لے جا کر وہاں سے الٹ دیا گیا، اور اسی گڑھے میں آ کر نچلی سطح اوپر اوپر کی نیچے ہو کر گر گئی. اب بھی وہاں بہت بڑا گڑھا ہے، اور وہ سارا پانی سے بھرا رہتا ہے، اور اسے بحیرہ مردار کہتے ہیں. اس کا پانی کالا سیاہ ہے، اور اس میں حیات نہیں ہے، ابھی تک کوئی چیز اس میں زندہ نہیں رہتی، بلکہ وہ دریا جو درمیان میں حد فاصل تھا وہ اب بھی آ کر اسی گڑھے میں گرتا ہے. تو دریا میں زندہ مچھلیاں دریا سے تو آتی ہیں, جب اس میں گرتی ہیں مر جاتی ہیں. اس کا نام بھی بحیرہ مردار ہے. تو فرمایا ہم نے ان پر پتھر برسانے ہیں جو مٹی سے ملتے ہیں, اور ان پر ہر شخص کا نشان ہے, ہر فرد کے لیے ایک پتھر ہے چھوٹے بڑے کے لیے. یہ عذاب الہی کی صورت بڑی عجیب ہوتی ہے. تقدیر دو طرح سے ہے, قضاء مبرم اور قضاء معلق. قضاء مبرم وہ ہے جو قطعی فیصلے جو نافذ ہوتے ہیں سب پہ, وہ اچھے برے نیک بد ہر پہ وہ فیصلے نافذ ہوتے ہیں. جیسے کوئی پیدا ہونا, اس کی صورت کیا ہوگی, زندگی کتنی ہوگی, رزق کیا ہوگا, صلاحیتیں کیا ہوں گی, موت کا با. ایک قضاء معلق ہے, ہینگنگ ڈیسیژن, جو انسان کے کردار کے ساتھ کر دی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں چلتا ہے, نیکی کرتا ہے, تو بہت سی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, انعامات پاتا ہے, اور اگر برائی کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں. تو یہ جو قوموں کی قومیں غرق ہوئیں, ان پر قضاء معلق مسلط کی گئی ان کے کردار کی وجہ سے. یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں دو راستے ہیں, ایک راستے سے کوئی جاتا ہے تو وہ محفوظ راستہ ہے, دوسرے سے جاتا ہے تو اس پر ڈاکو ہوتے ہیں. دونوں راستے ایک ہی شہر کو جاتے ہیں, لیکن اب یہ اس کی پسند ہے کہ کون سے راستے سے جانا چاہتا ہے. تو کردار میں اگر کوئی برائی اپناتا ہے تو دنیا میں بھی اس پر عذاب وارد ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو اب یہ رواج ہو گیا ہے نا کہ دنیا میں پریشانیاں آئیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی کسی نے جادو کر دیا ہے. کل بھی میرے پاس ایک ایسا ہی کیس آیا تھا, جی ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے, اور ہم پیسے تو ہمارے پاس بڑے ہیں, ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں, لیکن ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں, اور کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا, اور عجیب و غریب بیماریاں آ جاتی ہیں, بچے کہا نہیں مانتے, بچے برائی پہ لگ گئے ہیں. تو کسی نے کچھ کر دیا. تو میں نے کہا کسی نے نہیں کیا, اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس میں جادوگر یا لہب عجیم کوئی آ کر مداخلت کرے اور کسی پر مصیبت بھیج دے اور کسی کو خوش کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. یہ غیر مسلم اقوام کے اوہام ہیں. مسلمان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. آپ اپنے آپ پر خود کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ممکن ہے آپ اس پر سود کھاتے ہوں گے, ممکن ہے آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا, ممکن ہے آپ کا کردار روزمرہ کا صحیح نہ رہا ہوگا. جی ہم بڑی نمازیں پڑھتے تھے, ان میں بھی اب پڑھنے کو جی نہیں کرتا. تو میں نے کہا لازمن آپ نے کردار کو دیکھیں کہاں خرابی ہے, اسے درست کریں, درست ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ قضاء معلق ہوتی ہے, آپ خود کو سیدھا کریں تو وہاں سے بہتری آنے لگ جائے گی, خرابی کریں گے تو اس کے نتائج آئیں گے. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین, تو وہاں جو لوگ ایماندار تھے, اطاعت گزار تھے, ان کو ہم نے وہاں سے نکال لیا. یعنی قدرت باری کا قانون یہ ہے کہ کسی قوم پر قضاء معلق بھی آتی ہے تو جو اس میں اطاعت گزار ہیں وہ انہیں اپنی رحمت سے محفوظ رکھتا ہے. اب اس ساری زمین کو الٹنا مقصود تھا, تو جو ایماندار بندے تھے انہیں پہلے حکم دیا کہ آپ اس زمین کو نکل جائیں, اس کو چھوڑ کر باہر چلے جائیں. تو فرمایا ہم نے مومنین کو, اطاعت گزاروں کو, اللہ کا حکم ماننے والوں کو وہاں سے نکال لیا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین, اور اس میں تو ان پوری آبادیوں میں تو غالباً اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ چار شہر تھے بڑے بڑے, اور صدوم نام کا ایک شہر بہت بڑا شہر تھا, دوسرے بھی گنجان آباد اور بڑے بڑے شہر تھے. تو وہ جو پورا علاقہ تھا اس میں سے اللہ کے نیک بندوں کو نکال لیا گیا. یہاں مومنین سے مراد اطاعت گزار ہیں، صرف اقرار کرنے والے نہیں. مومن کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو مانتا ہو، اور ماننے کا حاصل یہ ہے کہ وہ عمل کرتا ہے. یہ ماننا جو ہے وہ مکمل نہیں ہے کہ آپ کسی سے کہتے ہیں مجھے پانی لا دو، جی میں لا دیتا ہوں، وہ دیتا نہیں ہے تو اس نے مانا. یہی حال اللہ کے احکام کا ہے کہ ہم زبانی کہہ دیں جی ہم مانتے ہیں اور عمل نہ کریں تو وہ نہ ماننے کے مطابق ہوتا ہے. تو فرمایا وہاں تو ایک ہی گھر تھا مسلمانوں کا، جو چند لوگ تھے اسی گھر کے افراد تھے، تو ہم نے انہیں اس زمین سے ہی نکال لیا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، اور اس علاقے کو اس دردناک عذاب کی وجہ سے ہم نے ایمان والوں کے لیے یا اللہ کے عذابوں سے ڈرنے والوں کے لیے نشانی بنا دیا، نشان عبرت بنا دیا. ابھی تک وہ جگہ نشان عبرت بنی ہوئی ہے، ابھی تک وہاں پانی ہے، اس میں حیات نہیں ہے، اس کی رنگت سیاہ ہے، اس کا ذائقہ ناقابل برداشت ہے، اور وہ مقام عبرت ہے. لیکن آج کل یہودیوں نے ایک نیا نکالا ہے، اس میں نمکیات اتنے ہیں کہ کوئی چیز ڈوبتی نہیں، اگر بندہ بھی اندر داخل ہو جائے تو اسے نیچے نہیں جانے دیتے، تیرنے لگ جاتا ہے. تو یہودی نے بنا لیا ہے کہ اس میں نہانے سے شفا ہوتی ہے، تو وہ اس پر پیسے بھی لیتے ہیں، اور بڑے لوگ مرد عورتیں اس میں تیر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ عذاب الہی اور عبرت کی جا ہے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اسی طرح عبرت کی داستان موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ہے، جب ہم نے انہیں معجزات عطا کر کے اور واضح دلائل عطا کر کے فرعون کی طرف بھیجا. بہت بڑی دلیل ہے عظمت الہی کی کہ فرعون روئے زمین پر اپنے عہد کا بہت بڑا حکمران تھا، مطلق الانان، اتنا مطلق الانان تھا کہ خود کو سجدے کرواتا تھا کہ تمہارا رب تو میں ہوں. یہ کفر کے معاملات جو ہیں یہ بڑے عجیب ہوتے ہیں اور انسانی عقل و شعور میں نہیں آتے. آج کل کا جو پروپیگنڈا ہے اور خلاف اسلام جو کیا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام کے احکام جو ہیں یہ سمجھ نہیں آتے، یہ عقل کے مطابق نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اسلام کا کوئی ایسا حکم نہیں جو عقل انسانی میں نہ آتا ہو اور جس کے حق اور موضوع ہونے کے دلائل موجود نہ ہوں. کفر کا کوئی کام ایسا نہیں جو عقل میں آتا ہو. عجیب عجیب بات ہے. اب فرعون خدائی دعوے دار بھی تھا کہ میں خدا ہوں، خود بتوں کی پوجا بھی کرتا. اب اس کی کیا دلیل ہے کہ تم خدا بھی ہو اور وہاں تم عبادت بھی کر رہے ہو؟ وہ دوسری جگہ وہ کہتے ہیں نا، جب جادوگروں کو سزا دیتے ہیں تو اس کے اہل دربار کہتے ہیں کہ ان کو تو آپ نے سولی دے دی، لیکن موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیا، لیذر آپ کو اور آپ کے معبودوں کو، آپ کے بتوں کو یہ برا بھلا کہتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ خود اپنی خدائی کا دعوے دار بھی تھا، محل میں بھی بت کھڑے کر رکھے تھے، خود ان کی پوجا بھی کرتا تھا. یہ کہاں سے عقل میں آنے والی بات ہے کہ آپ خدائی دعوے دار بھی ہیں اور پھر پتھروں کی پوجا بھی کر رہے ہیں؟ اسی طرح ہمارے ساتھ یہ برے صغیر میں سب سے بڑا مذہب ہندو مت ہے، جین مت ہے. عجیب بات ہے کہ اس عہد میں بھی، اب اگلے دن میں دیکھ رہا تھا وہ کمپیوٹر پہ آ رہی تھی بات کہ ہندوستان میں جتنی دوائیں بنتی ہیں جو ہم بھی وہاں سے منگاتے ہیں کوئی دوا ایسی نہیں جس میں گائے کا پیشاب یا اس کا گوبر شامل نہ ہو, وہ تبرک کے طور پر شامل کرتے ہیں. بڑے بڑے اربوں روپے لگا کر محلات بناتے ہیں تو اس کا افتتاح اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے گائے کو اندر لے جاتے ہیں, وہ پیشاب کرتی ہے تو افتتاح ہو گیا, برکت ہو گئی. بڑے بڑے ان کے جو پروہت اور مذہبی لوگ ہیں وہ گائے کا پیشاب ایک بوتل میں لے کر جیب میں لیے پھرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کسی گناہگار سے ہاتھ میں لا لیا یا لباس بھی ٹچ ہو گیا تو ہم پر نحوست آئے, پھر وہ اسے دور کرنے گائے کا پیشاب اپنے اوپر چھڑے. اب یہ کون سی عقلی دلیل ہے؟ اس میں بندروں کی پوجا ہو رہی ہے, سانپ کی پوجا ہو رہی ہے, درختوں کی پوجا, اس میں کون سی عقلی دلیل ہے کہ انسان جانوروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے؟ کوئی اس میں کون سی عقل کی بات؟ تو فرمایا فرعون کا بھی یہی عالم تھا. تو ہم نے واضح دلائل اور روشن دلیلیں اور معجزات دے کر اتنے بڑے حکمران کو جو دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اپنے ایک نبی کو, اور انہوں نے گزارش کی تو ان کے بھائی کو بھی نبوت عطا ہو گئی, اور دو بندے خالی ہاتھ, نہ ان کے پاس کوئی تلوار ہے, نہ تیر ہے, نہ فوج ہے, نہ لو لشکر ہے, نہ دولت ہے, نہ عوام کا انبوہ کثیر ہے, کچھ بھی نہیں, صرف دو بندے ہیں. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا لباس ایک کمبل تھا جو انہوں نے اوڑھ رکھا تھا, درمیان میں سے سوراخ کر کے سر باہر نکالا ہوا تھا, اور جو گلا بنایا تھا اس میں کانٹے اور اس کی دونوں اطراف پہ بھی کانٹے پرو کر اسے بند کیا گیا تھا, کچے چمڑے کے بنے ہوئے جوتے تھے, چمڑا رنگنے کا رواج نہیں تھا, چمڑا خشک کر کے اس کے جوتے بنا لیتے, چپلیاں سی بنی ہوئی تھیں. ایک ایسے آدمی کے سامنے جس کے چوکیدار اور چپڑاسی بھی سونے کے کنگن پہنے پھرتے تھے, اور بڑے بڑے محلات اور عالیشان دربار اور لاؤ لشکر اور دولت کے انبار تھے. تو فرمایا بات دلیل کی ہے, بات دولت یا دولت کی کمی کی نہیں, ہم نے واضح روشن دلائل دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ, اس نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں پرواہ نہیں کی, کوئی اہمیت نہیں دی, بات پر غور ہی نہیں کیا, اتنا تکلف ہی نہیں کیا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ سچ ہے یا میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. وقال ساحر او مجنون, معجزات دیکھے تو کہنے لگا یہ کوئی جادوگر ہے جو اس طرح کی چیزیں پیش کر رہا ہے, اور پاگل ہے, ایسی باتیں کرتا ہے جو کوئی کسی کی عقل میں نہیں آتی. شیطان کا وتیرہ یہ ہے کہ جو اعتراض ان کفار کے منہ سے نکلا کرتے تھے جن پر عذاب واقع ہوا, وہی اعتراض عہد نبوی میں ان کفار کے منہ سے نکلتے تھے جن پر عہد نبوی میں عذاب واقع ہوا, جو بدر و احد میں ہلاک ہوئے, جو مبتلا عذاب ہوئے. اور عجیب بات ہے, عین وہی الفاظ آج کا اعتراض کرنے والا ہے اس کے منہ سے بھی نکلتے. شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ جو عذاب ان پر واقع ہوا اسی میں یہ بھی گرفتار ہوں, وہی الفاظ ان کے منہ سے نکلوائے جائیں. اسی طرح جو ارشادات انبیاء ہوتے ہیں, جو اللہ کا کلام ہے, جس کی زبان پہ وہ ہوتا ہے اس پر وہی برکات, انہی میں سے اس کو حصہ ملتا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نازل ہوتی. اسی لیے تلاوت بہت ضروری عبادت ہے کہ روزانہ کی جائے, حدیث شریف کو سنا بھی جائے, پڑھا بھی جائے اور عمل کیا جائے. قرآن ہی کی تفسیر ہے ساری حدیث, ساری سنت قرآن کی تفسیر ہے. تو فرعون اپنے گھمنڈ میں ان کی طرف اس نے کوئی توجہ نہیں کی, فتولہ اس نے ٹال دیا, اپنا منہ پھیر لیا. اور کہنے لگا کہ یہ کوئی جادو ہے جو یہ معجزات دکھا رہے ہیں، یہ جادوگر ہیں، اور جو باتیں کرتے ہیں یہ تو پاگلوں کی باتیں ہیں. فَأَخَذْنَاهُ وَجَنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ. فرمایا ہم نے اسے اس طرح پکڑا کہ اس کی ساری قوت، وہ لشکر جس کا روب اس وقت دنیا پہ چھایا ہوتا تھا اور لوگ لرزتے تھے اس کی طاقت سے، ہم نے اس لشکر سمیت اسے پکڑ کر پانی میں غرق کر دیا. نہ دولت کام آئی، نہ طاقت کام آئی، نہ فوج بچا سکی. وہ جس پہ اسے ناز تھا، اپنی طاقت کا ذریعہ سمجھتا تھا، اس پورے لشکر سمیت ہمیں اسے فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، سب کو، اس کو، أَخَذْنَاهُ وَجَنُودَهُ، اس کو اس کے لشکر سمیت پکڑا. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، انہیں ہم نے بہت بہرے بے کرام میں اچھلتے لہریں اچھالتے سمندر میں غرق کر دیا. وَهُوَ مُلِيمٌ، اس کے کام ہی کرتوت ہی ایسے تھے، ملامت والے کام کرتا تھا، ایسے کام کرتا تھا جن پر انسانیت کو شرم آنی چاہیے. وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور عاد کی تاریخ پڑھ لو، بڑے بڑے طاقتور جوان، 90-90 فٹ قد کا ایک جوان، بڑے خوبصورت گھر، پتھروں کو کاٹ کر مکان بنا لیے، بڑے کاریگر، بڑی اس وقت سائنسی ترقی ان کی عروج پر تھی، بڑی اچھی صنعت آتی تھی انہیں، اور انہوں نے بھی اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے زور بازو پر فخر کیا، اپنی کاریگری، اپنی سائنسی ترقی پر فخر کیا، اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی. تو ہم نے ان پر ہوا کو تباہی کا سبب بنا دیا. فَإِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، ایسی ہوا بھیجی جو بہت منحوس تھی. ہوا بنیادی ضرورت ہے زندگی کی. آدمی بغیر سانس لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہ سکتا، اسے ہمہ وقت ہوا کی ضرورت ہے کہ اس سے سانس چلتی رہے. زندگی کا سبب ہم نے ان کے لیے موت کا سبب بنا دیا، اور ہوا کو ایسے طوفان میں بدل دیا کہ جس نے انہیں پکڑ پکڑ کر پٹخ پٹخ کر مارا، اور اتنی تیز ہوا تھی کہ ان 90-90 فٹ کے جوانوں کو اڑاتی اور درختوں اور پتھروں کے ساتھ پٹکتی تو ان کے وجود ریزہ ریزہ ہو جاتے. ما تذرو من شیئن آتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، کوئی چیز جو اس ہوا کے قابو میں آتی تھی، انسان، حیوان، جانور، درخت، اٹھا کر اسے اس طرح پٹکتی تھی کہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتی. جو چیز اس میں آ گئی، الا جعلتہ کالرمیم، اسے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، تباہ کر دیتی تھی. وَفِي سَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حِينَ حَتَّىٰ حِينَ، اسی طرح سمود کا حال دیکھ لیں، جب انہیں کہا گیا کہ جو فرصت اللہ نے دی ہے تب تک فائدہ اٹھا لو زندگی سے، چونکہ تمہارا کردار تمہیں تباہی کی طرف لے جائے گا. تو صالح علیہ السلام نے اس قوم کو، انہوں نے وہ معجزہ طلب کیا کہ اس بڑے سے پتھر سے ایک سانڈنی نکلے، پھر وہ سانڈنی گابھن ہو اور مار آتی وہ ایک بچہ جنے تو ہم مانیں گے. تو معجزے کا ظہور تو ہو گیا، پتھر پھٹ گیا، بہت بڑی سانڈنی، بہت بڑے وجود کی سانڈنی نکل آئی، پھر اس نے بچہ دیا. اب وہ صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اسے نقصان نہ پہنچانا، یہ تمہارے اور عذاب الہی کے درمیان ڈھال ہے، یہ ایک معجزاتی جانور ہے، اور جب تک یہ موجود رہے گی عذاب نہیں آئے گا. لیکن انہوں نے اسے مار دیا. صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو فرمایا اس کے بچے کو پکڑے رکھو، اسے نہ جانے دو. انہوں نے کہا جی وہ تو بھاگ گیا، جنگل میں گم ہو گیا. تو تو فرمایا تمہارے پاس پھر تین دن مہلت ہے، اللہ کی طرف سے جو انہیں اطلاع دی گئی، انہوں نے قوم کو اطلاع کر دی کہ تمہارے پاس تین دن ہیں، تین دنوں میں تمہارے چہرے کی رنگت بدل جائے گی، ایک دن سرخ ہو جائے گی، دوسرے دن پیلی ہو جائے گی، پھر سیاہ ہو جائے گی. ممکن اس ترتیب میں کوئی فرق ہو، مجھے صحیح یاد نہ ہو، لیکن یہ درست ہے کہ تینوں دن تمہاری صبح اٹھو گے تو چہرے کی رنگت اور ہوگی، دوسرے دن اور ہوگی، تیسرے اور، چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا. صالح علیہ السلام ہجرت کر گئے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی یہاں سے نکل گئے، پھر انہیں بڑی بڑی مصیبت پڑی، بڑے بھاگے دوڑے، چہرے بھی اس طرح سے بدلنے شروع ہو گئے، لیکن کچھ نہ ہو سکا. اور اخذناہم مصائقہ، ان پر ہم نے ایک کڑک بھیج دی. جس طرح کبھی کبھی آپ نے سنا آسمان پر بجلی کڑکتی ہے، کڑک کی ایک آواز آتی ہے تو اندر بیٹھے ہوئے دل دہل جاتا ہے، ان پر ہم نے ایسی کڑک بھیجی کہ ان کے دل پھٹ گئے، کوئی زندہ نہ رہا، کوئی متنفس باقی نہ رہا. وہم ینظرون، اور دیکھتی آنکھوں، انہیں تو مہلت دی گئی تھی تین دن، دیکھتی آنکھوں، انہیں علم تھا، وہ جانتے تھے ایسا ہوگا اور ایسا ہوا. نہ قوم نوح من قبل، نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، اس سے پہلے وہ گزرے ہیں، ان کا حال دیکھ لیں. نوح علیہ السلام کی استقامت دیکھیں اور قوم کی بدبختی دیکھیں کہ 950 سال، 950 برس تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے، 950 سال دیکھتے رہے کہ ایک بندہ ایک ہی نظریے پہ قائم ہے اور اس کا کردار بھی عیب ہے، اللہ کا نبی ہے. انبیاء کا ہر کام امت کے لیے دلیل اور حجت ہوتا ہے، اسی لیے انبیاء کو عصمت سے نوازا جاتا ہے، یعنی ان سے گناہ ہو ہی نہیں، وہ غلطی کرتے ہی نہیں، کیونکہ اگر اللہ کا نبی غلطی کرے گا تو ساری قوم اس غلطی کو ثواب سمجھ کر اختیار کر لیتی ہے. اس لیے انبیاء معصوم من الخطا ہوتے ہیں، ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں ہوتا. تو 950 برس ایک ہستی کو دیکھتے رہے جس کا قول بھی سچ تھا، اور 950 برس میں اس قول سے وہ پھرا نہیں، ہٹا نہیں، جس کا کردار بھی حق تھا اور 950 سال سے اس کردار میں کوئی فرق نہیں آیا، تو کم از کم اتنا ہی سوچ لیتے کہ اللہ کا یہ محبوب بندہ حق پہ قائم ہے اور اس کا کردار بھی خوبصورت صاف ستھرا ہے. لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. انہم کانوا قوما فاسقین، یہ بدکار قوم تھی. اللہ کریم نے نبی پر ایمان نہ لانے یا نبی کے اتباع سے محروم رہنے کا سبب بتا دیا کہ یہ کیوں نبی کے اتباع سے محروم رہے، کیوں نبی پر ایمان نہیں لا سکے. انہم قوما فاسقین، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ بدکار قوم تھی. اور گناہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں یا عذاب ہوتا ہے، گناہ سے توفیق کے اطاعت پیغمبر چھن جاتی ہے. اس دنیا میں گناہ کا جو سب سے بڑا سخت عذاب ہے، جو بہت بڑی سزا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آدمی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو اس سے باقی امور میں بھی اتباع شریعت کی توفیق چھن جاتی ہے. تو فرمایا 950 برس ان پر کیوں اثر نہیں ہوا، یہ بدکار لوگ تھے. بدکاروں کو توفیق نہیں ہوتی نبی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی. سونے پانی میں غرق کر دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی زندگی کا مدار بنا دیا ہم نے پانی پر رکھ دیا، لیکن وہی پانی جو مدار حیات تھا ان کے لیے عمومی تباہی اور موت اور بربادی کا سبب بن گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الله 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 الله.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.